سورة الزمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، یعنی یہ کتاب کسی انسان کی طرف سے نہیں، کسی معمولی ہستی کی طرف سے نہیں، اس رب کی طرف سے ہے جو بڑی عزت والا ہے، جو غلبے والا ہے، جو زبردست ہے، ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی حکمت والا بھی ہے۔ یعنی جب العزیز کی بات ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اگر اس کی پاور اتنی ہے تو پکڑ کیوں نہیں لیتا غلط کاروں کو، تو فرمایا کہ نہیں، وہ الحکیم بھی ہے، اس کا یہ غلبہ، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کے ساتھ اس کی حکمت ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت پر ہی وہ اپنا ان فیصلوں کو نافذ کرے گا۔ تو یہ کتاب اس کی طرف سے ہے، جو مانے گا اس کا انجام اور جو نہیں مانے گا اس کا کچھ اور۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف برحق نازل کی ہے، یعنی اس میں جو کچھ ہے بالکل سچائی پر مبنی ہے، کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں، کوئی شک نہیں۔ فاعبد اللہ مخلصا له الدین، لہذا دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی بندگی کرو، یعنی اللہ کی عبادت خالص اللہ ہی کے لیے کرو، اس میں کسی طرح کی کوئی آمیزش نہ ہو۔ اللہ للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے، یعنی اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ دین کے نام پر انسان جو بھی کام کرے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے، کیونکہ اگر دنیا میں ناموری کی نیت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ اس کے لیے خالص نہ ہو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ اس کے سوا جنہوں نے دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، وہ اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ دنیا بھر کے مشرکین یہی کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو یا ان بتوں کو یا ان باقی ہستیوں کو خدا نہیں مانتے، ہم یہ سمجھتے کہ ہمیں خدا تک لے جائیں گی، یہ ہمارا واسطہ ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ لیکن یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ تھا، پہلے وہ ان کو وسیلہ بتاتا ہے اور پھر اس کے بعد انہی کے اوپر تکیہ کرنا سکھا دیتا ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہماری اللہ تک پہنچ کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو، یعنی اس کے دل میں کوئی اور بات ہو اور ظاہر میں کچھ اور کہہ رہا ہو۔ بیسیکلی اہل مکہ یا اس کے علاوہ باقی بھی عرب کے جتنے بھی قبائل تھے، انہوں نے اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے، ان کے نام کی وہ چڑھاوے چڑھاتے، ان کے پاس جا کر وہ نظر و نیاز مانتے، ان کے حتیٰ کہ ان کے ناموں پر اپنے بچے تک ذبح کر دیا کرتے تھے ان کی خوشنودی کے لیے، اور ان سے براہ راست فریادیں بھی کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو کچھ سنتے نہیں اور یہ کچھ کر نہیں سکتے، تو وہ کہتے کہ نہیں، ہم اس لیے ان کو خوش کر رہے ہیں تاکہ یہ اللہ کو ہم سے خوش کروا دیں، حالانکہ یہ بات انتہائی غلط تھی۔ اللہ نے اس چیز کا کوئی حکم ہی نہیں دیا تھا کہ مجھے خوش کرنے کے لیے تم ان پتھر کے بتوں کو جا کے خوش کرو۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا سب پہ غالب، یعنی اس کو کسی کی مدد، کسی بیٹے کی ضرورت نہیں۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات کو دن پر لپیٹتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے، جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے، یعنی اگر وہ عذاب دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، وہ سب پہ غالب ہے، لیکن ابھی وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، اس لیے تمہاری ان بری بری حرکتوں پر بھی تم سے درگزر کر جاتا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے، وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3-3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ قرآن خود گھڑا ہوتا تو آپ اس وقت یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کس حال میں ہوتا ہے۔ اب تین پردے کیا ہیں؟ ایک پیٹ کا پردہ ہے، ایک رحم کا ہے، اور تیسرا وہ جھلی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے. تو یہ قرآن نے 1400 سال پہلے حقیقت بتائی جس کو آج دیکھا گیا ہے مشینوں کے ذریعے یا مختلف تجربات کے ذریعے. فرمایا کہ 3 پردوں کے اندر رکھ کے وہ تمہیں جیسی چاہتا ہے شکل دیتا ہے. کوئی بچہ ماں پہ ہوتا ہے, کوئی باپ پہ ہوتا ہے, کوئی دونوں پہ نہیں ہوتا بظاہر. یہی اللہ جس کے یہ کام ہے, تمہارا رب ہے, بادشاہی اسی کی ہے, کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے, پھر تم کدھر سے پھرائے جاتے ہو؟ کون تمہیں بہکا کے لے جاتا ہے؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے, لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا, یعنی اس کو نقصان کچھ نہیں لیکن اس کو پسند نہیں. اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, کوئی کسی کے کل قیامت کے دن کام نہ آئے گا. آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے, یعنی کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی پریشانی, کوئی بیماری, کوئی دکھ, تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے, کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ رب ہی یہ تکلیف دور کر سکتا ہے. لیکن جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ اس کو پکار رہا تھا, واپس اپنی پہلی روش اور ڈگر پہ آ جاتا ہے اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے. یعنی یہ کہنے کی بجائے کہ اللہ نے میری مشکل کاٹی, جو اللہ نے اسباب بنائے ہوتے ہیں وہ ان کا ذکر بار بار کرتا ہے. مثلا یہ کہ ڈاکٹر نے یہ ٹھیک کر دیا, فلاں کام آ گیا, وہ فلاں نے مدد کر دی, لیکن اللہ کا نام کہیں نہیں ہوتا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, تاکہ اس کی راہ سے اسے گمراہ کر دے. یعنی اس طرح وہ صرف خود نہیں بھٹک رہا ہوتا, جو آس پاس جن لوگوں کو وہ باتیں سنا رہا ہوتا ہے ان کو بھی بھٹکا رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بھی اس کا اثر قبول کر رہے ہوتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے کہو کہ تھوڑے دیر اپنے کفر سے لطف اٹھا لو, یقیناً تم دوزخ میں جانے والے ہو. کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے, رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے, سجدے کرتا ہے, آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. ایک طرف یہ ناشکرا انسان ہے کہ جو مصیبت پر ہی صرف یاد کرتا ہے اور مصیبت ہٹنے پر فوراً بھول جاتا ہے اور دوسروں کی شکر گزاری شروع کر دیتا ہے, اور دوسری طرف وہ جو صرف دن میں نہیں, جو لوگوں کے سامنے ہی نہیں, تنہائیوں میں, اکیلے میں اللہ کے حضور ڈرتے ہوئے سجدے کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے. وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ, وہ اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. قُلْ يَا عِبَادَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ, آپ ان سے کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو, اپنے رب سے ڈرو. یعنی ایمان لا کر پھر تمہاری توجہ کا مرکز تمہارا رب ہونا چاہیے, تمہاری محبت اور تمہارا خوف اسی کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے. جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا, للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا, ان کے لیے بھلائی ہے, یعنی ان کی دنیا بھی سنورے گی, ان کی آخرت بھی سنورے گی. وارض اللہ واسع, اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین, ان سے کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں, یعنی کسی اور کے لیے نہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے اور اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا سر جھکانے والا ہوں, سب سے پہلا اطاعت گزار ہوں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالصتاً اس کے لیے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کا حکم دیا گیا اور ہم سب کے لیے بھی یہی حکم. وامرت لان اكون اول المسلمين, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں, یعنی صرف لوگوں کو بتانا ہی میرا کام نہیں, سب سے پہلے خود کرنا بھی ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, آپ کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے. قل اللہ عابد مخلص لہ دینی, کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا. فاعبدوا ما شئتم من دونہ, تم جس کا جی چاہو اس کے سوا کرتے رہو. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ, کہو اصل دیوالیے تو وہ ہیں, اصل نقصان اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا, نقصان میں ڈال دیا, کہ دنیا میں انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی نہ اپنی اور نہ اپنے بال بچوں کی, لہذا نتیجتاً وہ آخرت میں سب کے سب ایک ہی نقصان میں جا پڑے, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی, عمر, عقل, جسم, قوتیں, قابلیتیں, ذرائع, مواقع, اپرچونٹی سب کی سب جو ان کو دنیا میں ملی تھی صرف دنیا میں کھپا دی, آخرت کے لیے کچھ بھی ان میں سے حصہ نہیں لگایا یا اللہ کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا. خوب سن رکھو, یہی کھلا نقصان ہے, کیونکہ انسان دنیا تو ساری پیچھے چھوڑ جائے گا. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل, ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی. انسان اگر تصور میں بھی یہ چیز لے آئے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے, خبردار کرتا ہے. یا عبادی فتقون, بس اے میرے بندوں میرے غضب سے بچو. والذین اشتروا الطاغوت یعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد, بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا, شیطان کی بات نہیں مانی, اللہ کے مقابلے میں جس نے سرکشی کی اس کی بات نہیں سنی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا, ان کے لیے خوشخبری ہے. بس بشارت دے دو میرے ان بندوں کو, الذین یستمعون القول, جو بات غور سے سنتے ہیں, فیتبعون احسنا, اور اس کے بہترین حصے کی پیروی کرتے ہیں. قرآن تو سارا ہی بہترین ہے, لیکن اس میں سے جو ان سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں ان پر اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی. اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب, یہ ہیں جو عقل والے ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چشمہ ہو چکا ہو, یعنی جس نے اپنے آپ کو خدا کے عذاب کو مستحق بنا لیا ہو اور اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا ہو کہ اب اس کی شامت آئی کہ آئی, اب اس کو سزا دینی ہی ہے. افانت تنقض من فی النار, کیا آپ اسے آگ سے بچا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو, یعنی جو خود کود رہا ہو اس میں. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد, البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں منزل پہ منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, یعنی بلند و بالا عمارتیں ہوں گی ان کی اور نیچے سے خوبصورت سین دیکھیں گے. وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے, لا یخلف اللہ المیعاد, اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, یعنی یہ یقیناً ہو کر رہے گا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه, کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا, پھر اس پانی کے ذریعے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں, پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں, پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں, پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. وہ کیا سبق ہے؟ کہ دنیا کی جتنی بھی رونق ہے, زینت ہے, دنیا کی جتنی بھی خوشحالی ہے, اس سب کا انجام یہی ہے کہ وہ یہی ختم ہونے والی. ہر وہ چیز جس کا عروج ہوتا ہے وہ ایک دن زوال کو ضرور پہنچتی ہے. تو انسان کو جب نعمتیں ملے تو انسان بھول نہ جائے, کیونکہ یہ دینا اور لینا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. دیکھو کس طرح سرسبز کھیت اگتے ہیں اور پھر بالآخر ختم ہو جاتے ہیں, ایسے ہی خاندانوں میں ترقیاں ہوتی ہیں, بال بچے ہوتے ہیں, پھر ایک ایک کر کے سب اپنے اپنے جگہوں پہ چلے جاتے ہیں, انسان اکیلا رہ جاتا ہے, پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کو آگے ترقی دیتا ہے, پھر ان کا بھی انجام ہو. یعنی کہ انسان ہو یا پودے ہوں, یہ جتنی بھی یہاں رونقیں ہیں ان سب کا انجام یہی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ہر چیز اپنے بوم پہ پہنچ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ واپس لوٹنے لگتی ہے. انسانی زندگی کا بھی یہی حال ہے کہ جوانی آتی ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھاپا اور کمزوری کی طرف انسان چل پڑتا ہے. ان فی ذلک لذکرٰ لأولی الالباب, حقیقت میں اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، جس کا دل کھل گیا، جس کے دل میں محبت آ گئی دین کی اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پہ چل پڑا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا، سنی انسنی کر دی؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے لیکن ہر زمین اپنے حساب سے اس بارش کو لیتی ہے، کسی زمین پہ وہ بارش جذب ہوتی ہے اسے خوب سبزہ اگتا ہے، کوئی زمین پانی روک لیتی ہے دوسرے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور کوئی زمین بس دلدل بن جاتی ہے، نہ اس میں کچھ اگتا ہے بلکہ صرف سڑاند ہوتی ہے اس میں۔ تو اسی طرح انسانوں کی بھی قسمیں ہیں، کچھ لوگ اللہ کے کلام کی بارش کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، وہ ان کی زندگی کی بہار بن جاتی ہے، کچھ لوگ اس کو ریٹین کر لیتے ہیں، اس سے دوسرے فائدہ اٹھا جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو پڑھ کر سن کر اور بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تقشر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ نے بہترین کلام اتارا، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، یعنی اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ ریپیٹیشن کیوں ہے؟ تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھیں، بھولے ہوئے سبق یاد کریں اور مختلف اینگل سے اس کو دیکھیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر قرآن کا یہ افیکٹ ہوتا ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پہ لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پہ لے گا، ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو اس کمائی کا بدلہ جو تم کرتے رہے۔ کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر کار ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا، پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن، قرآن عربیہ جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑ نہیں، یعنی سیدھی سیدھی بات سمجھ میں آتی ہے اس کو پڑھ کے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کجخل کاکا شریک ہیں، یعنی اس کے کئی ایک کاکا ہیں اور ہر ایک اسے اپنی اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے بہت سے خدا بنا رکھے، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، یعنی صرف ایک اللہ کا بندہ ہے۔ کیا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے، ایک جیسے ہو سکتے؟ ہرگز نہیں۔ الحمدللہ، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں۔ انک میتم و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، آخر قیامت کے دن تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، یعنی واپس دوبارہ قیامت کے دن سب اٹھیں گے اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اور وہاں ہر ایک کا کیا کرایا سامنے آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا پارا مکمل ہوا، اب اس موضوع پر کوئی بات آپ مزید کرنا چاہیں، جو بھی آپ نے ابھی تک سنا، یا کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں، یا کوئی کمنٹ کرنا چاہیں، تو موسٹ ویلکم۔
میں اتنا یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ، پیغمبر، اور ان کو جو نعمتیں ملتی تھیں اور جو کچھ بھی ان کو ملتا تھا، وہ کتنا رجوع کرتے تھے اللہ کی طرف، اب بار بار یعنی کہ خشیت ان کے اندر، اور کس طرح پلٹتے تھے۔ عام انسانوں کو کیا ہو گیا، کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو، اور کیا چھوٹی سی خوشی ملنے پہ اس پہ تکبر کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، کیا ٹھکانا ہے ہم لوگوں کو۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کی زندگیوں سے سیکھیں اور اپنے اندر بھی اس کا عکس لانے کی کوشش کریں۔
قرآن پاک ریمائنڈر ہے یہ تو ہر ایک کو سننا چاہیے۔
مجھے آج کے پائے سے ایسے لگا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم شکر ادا کریں، اور انسانوں کے لیے بھی یہی پسند کرتے ہیں۔ اور آج کل دیکھیں کہ کتنے لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی زندگی میں مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، لیکن اگر وہ شکر کی عادت ہم اپنا لیں تو ہمیں سکون مل جائے گا، اور یہ ایسی چیز ہے جو کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتی. تو ہم شکر گزار اگر بنیں گے تو ہمارے اپنے لیے فائدہ، ہم اپنی زندگی میں اطمینان اور سکون چاہتے ہیں تو ہم شکر گزار بن جائیں اللہ تعالیٰ کے.
یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بننے کے لیے کہتے ہیں تو اس میں دراصل ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے.
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آزمائش بھیجی، کرسی پہ ایک وہ جسم تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بزرگیدہ بندوں کو بھی اور حتیٰ کہ اپنے نبیوں کو بھی آزماتا ہے، جبکہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن بھی نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے.
صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے آزما سکتا ہے. بعض اوقات ہم کہیں جا رہے ہوتے تو راستے میں اچانک کوئی چیز آ کے گر جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوا، یہ کہاں سے آئی، کیوں ہوئی، لیکن اس میں کچھ سبق ہوتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اگر فضا میں ایک پرندہ بھی اڑتا تھا تو اس سے بھی سبق سکھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عبرت کی نگاہ دے کہ جو واقعہ ہمارے سامنے ہو رہا ہو ہم اس سے صحیح لیسن لیں اور اس سے کچھ سیکھیں. یہ دراصل سکھانے کے طریقے ہوتے ہیں. ان ایکسپیکٹڈ چیزیں زندگی میں نظر آنے لگتی ہیں، کبھی خواب کی شکل میں، کبھی ویسے ظاہر ہمارے پریزنس میں، کبھی کوئی شخص جس سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہوتی وہ ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے لگتا ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کے دل میں کس نے ڈالا، اور کبھی جس سے بہت توقع ہوتی ہے وہ ہمارا دل توڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دراصل تو ہمیں سکھانے اور ہمارا امتحان لینے کے لیے.
مجھے جو اس بارے سے سبق ملا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو فزیکل پاور بھی دیا تھا اور سکلز بھی دیے تھے، اور انہوں نے کوئی تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا. اور ہمیں اگر چھوٹی سی چیز مل جاتی ہے تو ہم اس پہ اتنا اترانے لگتے ہیں کہ اس ذات نے جس نے یہ سب کچھ دیا اسی کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ میں مطلب اور شکر گزار بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
وہ ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ ابواب، ہر چیز جو بھی ملے اس پہ اللہ کی طرف پلٹیں، نعمت ملے تو شکر کریں، اگر تکلیف آئے تو صبر کریں، یعنی بار بار رجوع، اللہ کی یاد.
جی، یہ آج کے پارے میں جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ابھی جو ہوئی بھی اس میں، تو اس میں جو پلٹنے کی ان کی بات ہے وہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے. عموماً ہم جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس میں تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. لیکن جب انسان ایک لیڈرشپ کے رول کے اوپر ہوتا ہے اور انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہم اللہ کی طرف پلٹنا بھول جاتے ہیں، اس وقت رجوع نہیں کرتے. حالانکہ وہ بھی ایک بہت بڑی ایک آزمائش ہوتی ہے اور وہ بھی موقع ہوتا ہے ہمارے امتحان کا. تو ہمیں اپنا انالیسس کرنا ہے کہ ہم نعمتوں میں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنتے ہیں.
السلام علیکم. اواب بننے کے لیے میرے ذہن میں جو آئے اس پورے سورہ سعد کے اندر کہ تمام پیغمبروں نے اپنی غلطیوں پہ فوراً ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے. شکر کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ ہے اپنی غلطی تسلیم کرنا. ان سے جہاں بھی غلطی ہوئی، جس اسٹیج پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، جب غلطی کا اپنا اعتراف کرتے ہیں نا، جب ہی شکر آتا ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ یہاں پہ ہم دو تین جگہوں پہ جہاں آپ نے جہنم والی آیت پڑھی تھی، کیا ہم یہاں دعا مانگ سکتے ہیں اللہ عجیب من النار؟
بالکل. یعنی کہ قرآن مجید پڑھنے اور سننے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جنت کی بات ہے تو جنت مانگنی چاہیے، جہاں عذاب کی بات ہے تو پناہ مانگنی چاہیے، کسی نعمت کا ذکر آئے تو وہ مانگنی چاہیے.
جی،
شکر ادا کرنا چاہیے.
جی، اور تیسری چیز ایک اور تھی جو آپ نے ابھی ذکر کیا نا، کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مصیبت پڑتی ہے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور نعمتوں پہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو جنرلی ہمارا جو طریقہ ہے کہ جب ہم موت کا موقع ہوتا ہے تو ہم سیگریگیشن والی گیدرنگ کرتے ہیں، قرآن لے کے پڑھتے ہیں. جب شادیاں کرتے ہیں، اسی فیملی میں اگر شادی ہوتی ہے تو ہم اس وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں.
سورہ صفات کی 98 آیت ہے، اس کو اس کی تفسیر تھوڑی سی سن کے میرے دل میں ایک دم سے ایک بہت زیادہ امید جاگی کہ جب آپ اس دنیا میں اگر نیک رستے پہ ہیں اور آپ سچائی پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی دنیا میں ان کو اس مشکل سے فوراً نجات دے دی. تو اگر ہم بہت ایک بڑی سی امید آئی میرے دل میں کہ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز پہ ڈٹے رہنا چاہیے اور بالکل اللہ سے بہت اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں ضرور کامیاب کرے گا.
بالکل. یعنی اللہ تعالیٰ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے.
جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ جو سورہ سواد کی آیتیں ہیں, شیطان کا جو ڈائلاگ ہے اور یہ جو تکبر کی بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ سارا کا سارا جو مسئلہ ہے ہم انسانوں کے ساتھ, اور جو جن کا سبق ہمیں رسولوں نے سکھایا ہے ان کی مثال سے ہم سمجھے ہیں, وہ یہ ہے کہ تکبر جو ہے اٹس دا لیڈنگ کاز آف آل دا پرابلمس دیٹ وی ہیو ٹوڈے, ناٹ ایون ٹوڈے بٹ سنس مین کائنڈ واز کریٹڈ. سو تکبر کو کس طرح کنٹرول کیا جائے, ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں جس سے انسان ہم اپنے آپ کو لگام دے سکیں.
انسان کو جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تخلیق کے مرحلے یاد کرائے ہیں نا, کہ انسان سوچے تو صحیح کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا. تو جب انسان اپنی حیثیت پر غور کرتا ہے, اپنی اصلیت پہ غور کرتا ہے, تو پھر یہ چیز اس کو مدد دیتی ہے کہ وہ تکبر میں نہ پڑے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اس بات کو یاد رکھے کہ اب جو کچھ میرے پاس ہے یہ ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا اور میں خالی ہاتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گا. یعنی اگر موت کے مرحلے کو, قبر کے گل سڑ جانے کو, اور پھر حشر کے دن اکیلے اٹھنے کو اگر انسان یاد کرے, یعنی اپنے آغاز اور اپنے اختتام دونوں حالتوں کو سامنے رکھ کے صرف بیچ کی حالت پر مت اترائے, تو انشاءاللہ یہ دو چیزیں فائدہ دیں گی.
سورہ زمر کی آیات میں there is a lot about fearing Allah سبحانہ وتعالی. This is really a punch line, ایک سمپل لائن ہے which really calls for a multiple changes in our personality. And usually like just fearing Allah can you know save us from so many other fears. Like for example in آیات میں یہ بھی آیا ہے کہ کتنے مطلب نان بلیورز ہیں who fear so many other millions of gods. In fact, جس چیز سے وہ fear کرتے ہیں اسے وہ اپنا معبود بنا لیتے ہیں. So just this fear of Allah can really erase all the other fears in life. اور ایمان اپنے آپ میں کتنی بڑی نیکی ہے. We just saw this in the initial ayahs that we did today of Surah Yasin. When Allah subhanahu wa ta'ala mentions about a man, Rajulun Yaswa, who was running, and just because of his iman, he just enters the Jannah. اور ابھی تک اس نے کوئی ایز سچ گڈ ڈیڈز نہیں کیے ہیں. ہی از ناٹ پریڈ ہز صلاہ, ہی از ناٹ فاسٹڈ, ہی از ناٹ ڈن اینی تھنگ, بٹ جسٹ آن دا بیسس آف ایمان ہی از اینٹرڈ جنہ. ٹوڈے سم ہاؤ وی ہیو لاسٹ آر سیلوز ان دی میکینکس آف ریچولس, اور ریئلی اسپرٹ جو ہے اسلام کی وہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں لاسٹ ہو گئی ہے. سو وی ریئلی نیڈ ٹو ریوائیو آور
سٹرینتھ اینڈ آور ایمان بیسیکلی.
جی جزاک اللہ. آج ہم بہت بات کرتے ہیں نا اخلاص کی, خلوص کی, کہ کم ہے, نظر نہیں آتا لوگوں میں, لیکن بار بار یہ جیسے آیت جب آ رہی تھی کہ اللہ عباد اللہ المخلصین, تو مجھے ہو رہا تھا کہ موٹیویشن کتنی مل رہی ہے نا یہاں سے, کہ اگر دنیا میں نظر نہیں بھی آ رہا تو آخرت میں اجر ان لوگوں کے لیے ہی ہے.
اور اللہ نے ان لوگوں کو بھی تو ہمارے لیے رکھا نا جو مخلص تھے. اگر ہمیں اپنے سراؤنڈنگ میں نظر نہیں آتے تو اسی لیے قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پر جو مخلص ہیں ان کے حالات پڑھ کر ہی ہم کچھ سیکھ لیں.
اور یہی نا کہ پھر حق کے راستے میں انسان اگر اکیلا بھی رہ جاتا ہے تو بھی استقامت اس کے لیے بہترین اجر کا باعث ہو سکتی ہے نا.
بالکل.
سورہ سعد میں یہ آیت نمبر 31 میں جو ہے نا کہ اللہ کی یاد میں اضافے کے باعث بنا, تو یہ ذرا سا یہ تھوڑا سا مجھے واضح کر دیں آپ.
یعنی گھوڑا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور سافنات ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو تین ٹانگ پہ کھڑے ہوتے ہیں, ایک اٹھائی بھی ہوتی ہے, تو وہ ایسا سٹائل ہوتا ہے اور ایسی ایک خوبصورتی ہے اس کے اندر کہ جس کو دیکھ کے انسان والہانہ طور پر اللہ کو یاد کرنے لگتا. اور زیاد ہوتا تیز رفتار گھوڑا, کہ جانور کیسا جانور اللہ نے پیدا کیا ہے, اور ہم دور بیٹھ کے شاید امیجن نہیں کر پاتے. اگر آپ ان کے بیچ پہ ہوں تو صرف ان کو دیکھ کے ہی ایک دل بڑھنے لگتا ہے. تو یہ چیزیں بھی قدرت کی نشانیاں جو ہیں, اگر انسان ان کو غور سے دیکھتا ہے اور پھر جو کام وہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. یعنی گھوڑے کہاں دوڑتے ہیں, کس کے لیے وہ وفادار ہیں, کس کے لیے وہ بھاگے پھر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ان کے دل میں شکر کی وجہ سے اللہ کی یاد پیدا کرتی ہیں کہ اللہ شکر ہے تو نے یہ نعمتیں ہمارے لیے بنائی. یعنی ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ آپ نعمتوں سے آنکھیں بند کر لو اور ایک آئسولیشن میں چلے جاؤ، ان کے بیچ میں رہو اور ہر چیز سے اپنے رب کو یاد کرو.
ایکچولی میں تو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آئی ایم سو گریٹفل ٹو بی اٹینڈنگ دیز لیکچرز، بیکاز آل دا ٹائم ون کیپس تھنکنگ بائی ہیئرنگ دیم ہاؤ کین وی اوائڈ سیئنگ استغفار اینڈ الحمدللہ.
مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی تھی جس میں آپ نے فرمایا کہ مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، اور کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے. اور ایک یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو بات تھی کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ وہ انسان جو لوگوں کی تکلیفوں کے باوجود ان کو برداشت کرتا ہے اور ان سے مل جل کر رہتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو ان کی طرف سے آنے والی اذیتوں کی وجہ سے ان سے قطع تعلق کر لیتا ہے. تو مجھے یہ چیزیں بہت الحمدللہ اچھی لگی.
شکریہ.
جب سے میں نے یہ ترجمہ پڑھنا شروع کیا ہے تو مجھے جیسے ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ دو ہوئے تھے کہ جیسے بہت بڑی مصیبت آتی ہے تو ہم بہت گھبرا جاتے ہیں، لیکن جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا اس پر اللہ کو یاد کیا ہے تو مجھے لگا کہ میری مصیبت بہت کم ہو گئی. میں نواسے کا کچھ اس کا بیچارے کے رپورٹس آنے تھے اور ہم بہت دعائیں کر رہے تھے لیکن رپورٹ صحیح بھی نہیں آئے. لیکن اس وقت بھی جیسے اسی وقت میں نے بچی کو بولا کہ آپ جمعہ کا دن ہے، اچھے کپڑے پہنے، اللہ کا شکر ادا کریں، تو مجھے لگا کہ بہت زیادہ صبر آ گیا ہے، یعنی میری کوئی مصیبت ہی نہیں ہے. اور ایک اور میرے ساتھ ہوا کہ میرا پاسپورٹ، میں صبح امریکہ سے نکل رہی تھی، رات کو 12 بجے میں اپنا چیک کر رہی ہوں، میرا پاسپورٹ ہی نہیں ہے. یعنی اتنی بڑی بات کہ میں کس طرح ٹریول کروں گی، کیا کروں گی. تو بس اس وقت بھی ایک مجھ میں پتہ نہیں کچھ صبر سا آ گیا، مجھے رونا نہیں آیا، مجھے یہ نہیں آیا. تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح میں پڑھتی جا رہی ہوں مجھ میں حوصلہ بڑھ رہا ہے.
بالکل. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے دل بدل دے، ہمارے اخلاق اچھے کر دے اور ہماری آخرت کا انجام بہترین کر دے. آپ سب کے لیے دعائیں، نیک تمنائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رسول الله معلمنا.